جب تک کہ دست و بازو نہ ہو اور متنوع تعداد میں نہ ہو. تو یہ کارنامہ محمد الرسول اللہ ہے والذین معہ, ان دو کا ہے, اور ان کا معاملہ جو ہے اب آپ دیکھیے. میں ذرا تقابل کر رہا ہوں, سیرہ سینا میں بنی اسرائیل کو بھوک لگی, کھانے کو کچھ نہیں ہے, من و سلوہ اترا اترا, غزوہ احزاب میں اتنے فاقے پڑ گئے تھے کہ پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے, من و سلوہ نازل ہوا. کیا ان سے زیادہ پیار تھا ان کے مقابلے میں؟ اس کی وجہ میں بتاؤں گا آپ کو. جسے جیش الاسرہ کہتے ہیں, مفلسی والا لشکر, غزوہ تبوک 30,000 کی نفری, فاقے کا وقت تھا, قحط کے کا وقت تھا جب کہ مہم ہوئی ہے. ایسا بھی وقت آیا ہے کہ تین مجاہدین کے لیے 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور. من و سلوہ نازل ہوا, کیا تبوک کو جاتے آتے دھوپ نے پریشان نہیں کیا محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بادلوں کا سائبان ملا؟ یہ میں نے چند مثالیں دے دی ہیں آپ کو. اللہ کی نصرت آئی ہے, مدد آئی ہے, وہ آج بھی آ سکتی ہے. نصرت کا معاملہ بند نہیں, موجزہ. وہ یہ جان لیجئے کہ یہ عظیم ترین کارنامہ تاریخ انسانی کا محمد نے کر کے دکھایا ہے, ہیومن اسٹرگل کے ذریعے سے, انسانی محنت, انسانی مشقت, انسانی جد و جہد, انسانی ایثار, انسانی قربانی, استقامت اور مقاومت. اور یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ حجت قائم کی گئی ہے مجھ پر اور آپ پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں ذرا آ رہا ہوں, تقاضے کیا ہیں اس کے؟ یہ تو میں نے گنوا دی ہے آپ کو, تکمیل رسالت کے مظہر, تکمیل نبوت کے مظہر. تقاضے کیا ہیں؟ امتی کی حیثیت سے پہلی ذمہ داری امت کی قرآن کی تبلیغ, ایک ایک فرد نوع بشر کو پہنچا دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. انداز دیکھیے, ڈانٹ کا انداز ہے. آخر الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان تعرج. اے نبی پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر اللہ کی طرف سے, اور اگر کمی رہ گئی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور سورہ آراف میں تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ واضح الفاظ میں, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے, اور پوچھیں گے رسولوں سے بھی, تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں میرا پیغام؟ اس کی میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں. اگر آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجیں, کسی کے ذریعے, کسی پیغامبر کے ذریعے, بھائی کل شام تک یہ کام میرا ہے وہ ضرور کر دینا, ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے. کام ہوا نہیں, آپ کا نقصان ہو گیا. آپ آگ بگولا غصے کے اندر پہنچے, شریف آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرا نقصان ہو جائے گا اگر تم نے کام نہ کیا. تم نے نہیں کیا, میرا نقصان کون ذمہ دار ہے؟ اگر وہ کہتے بھائی آپ کا پیغام مجھے تو کسی نے پہنچایا نہیں, اب آپ کے پاس کیا ہے, غصہ ختم ہو جائے گا تم. لیکن اب غصہ کس پر آئے گا؟ پیغامبر پر آئے گا. بھلے آدمی تیرے حوالے میں نے یہ کام کیا, تو نے میرا پیغام پہنچایا نہیں. یہ نازک ذمہ داری ہوتی ہے رسول کی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع میں خطبے کے آخر میں 1,25,000 کا مجمع, ذرا غور کیجئے, وہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں, تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے تھے, آپ سے سنتے تھے, پھر آگے, پھر وہ سن کر وہ آگے بیان کرتا تھا. اسی لیے ہر لفظ آپ 3 مرتبہ کہتے تھے, داہنی طرف رک کر کے کہا, پھر سامنے رک کر کے کہا, پھر بھائی آخر میں سوال کیا, الا هل بلغتو, دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اب جواب سنیے. عام معاملہ یہ ہوتا تھا کہ حضور اگر سوال کرتے تھے تو حضور عام صحابہ عام طور پر خاموش رہتے تھے, اللہ و رسولہ عالم, یا بڑا مختصر جواب. وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے تھے استادوں کو بھی پڑھانا چاہیں, صحابہ کرام وہ نہیں تھے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوال ایک ہے جواب چار ہیں. الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت رسالتا وديت الامانتا ونصحت الامتا وكشفت الغمتا. حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, امانت کا حق ادا کیا. قرآن امانت تھی آپ کے پاس, ہمارے لیے بھیجی تو تھی لوگوں کے لیے نا, پہنچانا آپ کے ذمہ تھا. آپ نے امانت کا بھی حق ادا کر دیا, آپ نے امت کی خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا, آپ نے گمراہی کے سارے اندھیاروں کے پردے چاک کر دیے. ہم گواہ ہیں, تین دفعہ آپ نے کہا اور تین دفعہ جواب دیا. اب یہی ذمہ داری امت کی ہے کہ ایک ایک فرد نوع بشر تک اس پیغام کو پہنچائے. اگر نہیں پہنچاتی, آپ سوچئے دنیا کو تو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ اللہ مجرم تو یہ ہے نا, ان کے ذمہ تھا, یہ ٹھیکیدار تھے, ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, محمد کے ٹھیکیدار بھی ہم. حالانکہ محمد کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ہمارے پاس امانت, ہم نے تو نہیں پہنچایا. وہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ یہ مجرم ہے ان کو پکڑو, ان کے ذمہ تھا, یہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہے. اب سانپ آپ کو معلوم ہے کہ خود کو فائدہ اٹھا نہیں سکتا, کسی دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتا. وہ حال امت مسلمہ کا ہو گیا جب وہ خلافت کے نظام کے خاتمے کے بعد ملوکیت آ گئی, قرآن کو ویسے ہی بند کر دیا گیا کہ اس کے اندر تو ملوکیت کے خلاف, سرمایہ داری کے خلاف بڑی باتیں ہیں, تو یہ پڑھیں گے لوگ تو وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لہذا بس لازرا پڑھ کے ثواب لے لیا کرو, بس باقی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسروں کو کیا پہنچانا تھا؟ تو پہلا کام, جب تک کہ قرآن کا ٹیکسٹ کا ترجمہ کر کے دنیا کی تمام زبانوں میں شائع نہ کر دیا جائے, یہ ابتدائی حق ہے تبلیغ کا. باقی اس کی تفصیل, اس کی شرح بھی دی جائے, تب وہ حق ادا ہوگا. اور اس کو عام کرنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا, بلغوا عنی ولو آیتن. دیکھو میرا کوئی امتی بھی اس سے فارغ نہ رہ جائے, خالی نہ رہ جائے, پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت. قرآن کی تبلیغ کے لیے عالم دین ہونا لازم نہیں ہے, ہاں مفتی ہونے کے لیے عالم دین ہونا لازم ہے. ان دو چیزوں کو گڑبڑ نہ کی. ایک اسپیشلسٹ جاب ہے, ایک وکیل ہے, وہ قانون کو جانتا ہے, وہ بات بتائے گا آپ کو. جنہوں نے وہ 16 علوم پڑھے ہیں اور انہوں نے وہ فقہ پڑھا, اصول فقہ پڑھا, سب کچھ پڑھا, حدیث کا ذخیرہ پڑھا, مفتی وہ ہوں گے. لیکن قرآن مجید کی دعوت دینا, دائی اول جو ہے وہ بھی امی تھا اور اس کے جو ساتھی تھے وہ سب بھی امی تھے, وہ کہیں کے فارغ التحصیل تھے. قرآن کی تبلیغ, یہ ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری سمجھے, لازم سمجھو. نوجوانوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں, لازم سمجھو عربی زبان کی گرامر سیکھ کر قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھو. اگر ترجمہ پڑھو گے تو آپ قرآن کو مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں, مترجم نے یہ بتایا کہ اس آیت کے یہ معنی ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے, یہ انسپائر کبھی نہیں کرتا, ترجمے سے انسپریشن نہیں ہوتی. غالب کا کوئی شعر سنے اور جھوم جائے, چاہ شعر کا ہے, انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے, کچھ نہیں رہے گا. تو قرآن مجید کا یہ حق وارث ہونے کے اعتبار سے, امت وارث ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذمہ. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد فرمایا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، ہم نے رسولوں کو کتابیں دے کر بھیجا لیکن پھر رسولوں کے بعد جو ان کے وارث بنے اس کتاب کے وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو کر رہ گئے۔ تو پہلا کام تقاضوں میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ ناظرہ پڑھانا بھی اس میں شامل ہے، ترجمہ پڑھانا بھی شامل ہے، تفسیر پڑھانا بھی شامل ہے، قرآن کے فلسفے کو پیش کرنا بھی شامل ہے، قرآن کی معاشی تعلیمات کو سامنے لانا بھی لازم ہے، قرآن کی معاشرتی تعلیمات کو بھی دلائل کے ساتھ سامنے لانا لازم ہے تاکہ نوع انسانی پر حجت قائم ہو سکے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ الہدا جو آئی تھی یہ واقعی تو نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا مرقع۔ نمبر دو، دین تمہیں ملا ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، آیت نمبر 13 ہے سورہ شورا کی، میں اس کا پہلے حساب آپ کو دے چکا ہوں اس کا حوالہ۔ دین اصل میں تو تھا وہی موسیٰ کا، وہی عیسیٰ کا، وہی ابراہیم کا، وہی نوح کا، تو دین تو ایک ہی ہے، اگرچہ شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ نوٹ کیا آپ، دین اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ دین ایک ہے، شریعت مختلف، شریعت موسوی مختلف ہے شریعت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہیے شریعت محمدی مختلف ہے شریعت موسوی سے علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین ایک، شریعت اختلاف، ٹھیک، آج بھی دین ایک ہے، مسلک مختلف ہو سکتے، کوئی حرج نہیں، حنفی ہے شافعی ہے، اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں۔ دین یہ ہے اللہ حاکم ہے، نمبر ایک، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول ہے، نمبر دو، اللہ کا اور اس کے نمائندے رسول کا جو حکم ہے اس کے آگے سر تسلیم خم، آپ 100% مل کر بھی اس کو تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے معاملہ طے کر لو، امرہم، یہ امرہم ہے، یہ اللہ نے چھوڑ دیا تمہارے لیے، امرہم شورا بینہم، وہ باہمی مشورے سے طے کر لو۔ یہ ہے نٹ شیل میں اسلام کا سیاسی نظام۔ دیکھیے آج سے 70 سال پہلے کیا نظام تھا ہندوستان میں، بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں، اصل سوورن تو وہ تھے نا، وائسرائے دلی میں، ان کا ریلیشن شپ کیا تھا، جو حکم آیا ہے لندن سے ہز میجسٹیز گورنمنٹ کا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو لازم ہے اس کو جو کا تو نافذ کرنا، اس میں وائسرائے اپنے مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے، اب وائسرائے کا کام ہے مقامی حالات پر غور کرے اور سلطنت جو ہے اس کے مفادات کو پیش نظر رکھے، مصلحتوں کو دیکھے اور جو چاہے فیصلہ کرے، یہ خلافت ہے۔ حاکم اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام قطعاً واجب التعلیم، تعمیل واجب التسلیم، آپ کی پارلیمنٹ کے 100% لوگ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں کوئی بات نہیں ہے، یہ گویا مباحات کا دائرہ ہے، مباحات میں اختلاف میں کوئی حق نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر لو۔ دیکھیے سادہ سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، گھر میں کوئی دعوت کا اہتمام ہے، اب گھر والے سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ مشروب کون سا پیش کیا جائے، ایک تو آؤٹ ہو گیا، شراب تو پیش نہیں کی جا سکتی، وہ تو حرام ہے اللہ کے رسول کی، اب بھائی روح افزا پیش کریں، سیون اپ پیش کریں، کیا پیش کریں، اس کو اگر گنتی کر لو بھائی جو جن کی رائے جن کے زیادہ جس کے حق میں ہو اس میں کرو تو فیصلہ تو کوئی حرج ہے، مباح ہے نا، وہ اگر سیون اپ کے حق میں فیصلہ کریں وہ بھی مباح ہے، اور روح افزا کریں تو وہ بھی مباح ہے۔ تو مباحات کے اندر کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر لینا، یہ ہے اسلامی جمہوریت، اور عوام کو حاکم سمجھ کر اور اقتدار اعلی کا مالک سمجھ لینا اور شارع سمجھ لینا کہ اصل قانون ساز ہم ہیں، یہ ہے کفر، یہ ہے شرک، بدترین شرک۔ پاپولر سوورنٹی اینڈ سیکولرزم، دو الفاظ جوڑ لیجئے، یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. بہرحال اب تقاضا کیا ہے حضور کے امتی ہونے کا، اس حوالے سے جوڑیے اس بات کو. اگر تو حضور بھیجے گئے تھے صرف عرب کی طرف تو کام آپ کے دستے مبارک سے خود ہی مکمل ہو گیا، عرب تک پوری تبلیغ کا حق بھی ادا ہو گیا اور عرب میں اللہ کا دین بھی قائم ہو گیا. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن آپ تو بھیجے گئے پوری نو انسانی کے لیے، اب یہ کام امت کے حوالے کیا گیا. چنانچہ خطبہ حجت الوداع کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. اب جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں انہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اب یہ کتنے جامع الفاظ ہیں، جو اس وقت دنیا میں انسان تھے وہ بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان تک بھی پہنچانا تمہارے ذمہ. اور نمبر دو، جب تک پوری نوع انسانی پر خلافت کا نظام قائم نہیں ہوتا تو بعثت محمدی کا مقصد تو پورا نہیں ہے. آپ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے اور آپ بھیجے گئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. جب تک پوری نوع انسانی پر نہیں ہوتا ہنوز مقصد بعثت محمدی شرمندہ تکمیل ہے. بقول اقبال کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن اس آیت میں چونکہ لفظ آیا تھا اتمام، سمجھ لیجئے واللہ متم نور ہی، ایک اتمام تھا کہ وہ نور اپنی جگہ کامل ہو گیا قرآن کی شکل میں، ایک اتمام یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب جگمگا اٹھا اس نور سے. لیکن اس کا اصل اتمام تو تب ہوگا جب پوری نوع انسانی اس کتاب کو اپنا امام بنائے. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، جو ہم ختم قرآن کے موقع پر دعائیں مانگتے ہیں. یہ کون کرے گا؟ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، امتیوں کو کرنا ہوگا نا. اور معجزے تو آ سکتے تھے نبیوں کے لیے، امتیوں کے لیے تو نہیں آ سکتے. اپنی ایفرٹ سے کرنا ہوگا، قربانیوں سے کرنا ہوگا، محنت سے کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے بھی معجزات کے کم سے کم عمل دخل کے ساتھ اصل جو سختیاں جھیلی ہیں، جو مصائب برداشت کیے ہیں، اگر ان پر ایک طائرانہ نظر بھی ڈالے افسوس تو اس کا ہوتا ہے. سیرت کے جلسوں میں بھی یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی، کہیں کملی کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں آپ کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں آپ کی آنکھوں کا حسن ہے، اور بات صحیح بھی ہے. جملہ محاسن جو انبیاء کو دیے گئے حضور کی ذات میں سب جمع ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں. حسن یوسف دم بیضا، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبا ہم دارن تو تنہا داری. لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کی میں نے تنہا وہ ساری برداشت. 3 سال تک قید پورے بنی ہاشم کے قبیلے کے ساتھ، اور کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں جانے نہیں دے رہی، جانے فاقوں پر فاقے، فاقوں پر فاقے. وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنی ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھی کال سوکھی چمڑے کو ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ڈال دیا جائے. کوئی بتاتا ہے آپ کو کیسی کیسی آپ پر، اگرچہ آپ پر زیادہ جو ہے فزیکل اسالٹ آپ پر بہت کم ہوا ہے، آپ پر جسمانی حملہ بہت کم ہوا ہے. اس کی وجہ کیا؟ بنو ہاشم پیچھے تھے، ابو طالب انہوں نے حق ادا کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اگرچہ آخری وقت پر ان کی ہمت جواب دے گئی تھی. جب آخری وقت آیا ہے وفد قریش کا کہ ابو طالب اب ہمارے صبر کا انتہا ہو گئی، اب تو یا تو پیچھے ہٹ جاؤ، تو بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم جانے تمہارا بھتیجا جانے، یا پھر تم بھی آ جاؤ میدان جنگ میں. اس وقت ابو طالب نے حضور کو بلا کر کہا تھا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک ہی سہارا تھا دنیاوی طور پر، معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھی اب ساتھ چھوڑ رہے ہیں. لیکن کہا کہ ابا چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ختم کر لوں گا. نو گوئنگ بیک میرے لیے اس راستے کو چھوڑنا ممکن. اچھا جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا اب تو قتل کر دو محمد کو، تو کوئی خطرہ ہی نہیں. لیکن بنو ہاشم کا سردار اب ابو لہب ہے، ابو لہب تو خود خون کا پیاسا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وجہ تھی کہ آپ طائف گئے. شاید وہاں کے تین سرداروں میں سے کسی ایک کو اللہ ایمان کی توفیق دے دے تو میں اپنا مرکز دعوت جو ہے، اپنی دعوت اور تحریک کا مرکز وہاں منتقل کر دوں. اور وہاں کیا ہوا ہے، تینوں سرداروں نے جو باتیں کی ہیں کلیجے کو چھید جلنے والی باتیں. ایک کہتا ہے آئیے یہاں سے نکل جاؤ فوراً، ہو سکتا ہے تم سچے ہو اور میں تمہاری کوئی بے عزتی کر بیٹھوں تو تم مارا جاؤں گا میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے. دوسرے نے کہا اچھا یہ منہ اور مسور کی دال، آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، جاؤ. کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پھر مضافہ کیا ہے، جب آپ چلنے لگے ہیں تو جنہیں آپ اسٹریٹ ارچنس کہتے ہیں، چھوکرے جو ہوتے ہیں گلیوں کے، ان سے کہا ذرا خبر لو ان کی، اب پتھراؤ ہو رہا ہے. ایک آدمی ساتھ ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ سامنے سے پتھروں کو روکتا ہے تو پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ کر ڈھال بنتا ہے تو سامنے سے آ رہے ہیں، جسم لہو لہان. وہاں سے جس طرح بھی ہوئے نکل کر باہر آئے ہیں، ایک باغ کے اندر تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، تب وہ دعا آئی ہے زبان پر، ذرا سنیے، کانپ جانے والی دعا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری زبان، تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا. الا من تکلونی، میرے مجھے کس کے حوالے کر دیا. الا بعیدی یتجہمونی، وہ دشمن وہ میرے اوپر جس طرح چاہے ہجوم کر لے. اور الا عدو ملکتا امری، میرے دشمن کے ہاتھ میں میرا معاملہ دے دیا ہے. لیکن پھر وہ عبدیت غالب آتی ہے، عبدیت. محمد عبد پہلے تھے، رسول بعد میں تھے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تیرا تو ناراض نہیں تو مجھے اندیشہ یہ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور جب واپس آئے ہیں ناکام ہو کر خالی ہاتھ، اب مکے میں داخل کیسے ہو، وہاں تو فیصلہ ہو چکا قتل کرنے کا، باہر ہی ٹھہر گئے ہیں. زید ابن حارثہ کو بھیجا ایک سردار کے پاس قریش کے، تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آؤں. اس نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ قریش کے مقابلے میں امان دے سکتا. دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کیا. تیسرے کی قسمت جاگی، وتم بن عدی، ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں، جاؤ. زید ابن حارثہ سے کہا جاؤ، کہہ دو محمد سے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے ذرا، حضور فرماتے یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ مجھے. کتنی باریک بات ہے، اگر مکے میں داخل ہوتے ہی کوئی حملہ کر دیتا تو وہ تو پلی لے سکتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ مسلم نے امان دے رکھی ہے. وہاں کوئی لاؤڈ سپیکر تھے، وہاں کوئی ایس ایم ایس تھا، کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہاؤ کڈ پیپل نو، وہ تو حملہ کریں گے. تو تم آؤ اور لے کر جاؤ. وہ شخص چھ بیٹوں کو جوان ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے، ساتھ لے کر، اور پھر لے کر گیا ہے حضور، اور کہتا جا رہا ہے محمد میری امان میں، محمد میری امان میں. اس امان میں حضور کو دو سوا دو برس جو ہے مزید وہاں گزارنے کا موقع ملا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب 70 کرسی قیدی تھے حضور کے ہاتھ میں، حضور نے فرمایا تھا اگر آج مطم بن عدی زندہ ہوتا، اگر وہ کہتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی کے لیے. اتنا احسان آپ نے مانا. بہرحال آپ سیرت کا مطالعہ کریں، یہ کام دعاؤں سے نہیں ہوا ہے، صرف پھوکے مارنے سے نہیں ہوا ہے. یہ محض دعوت و تبلیغ سے ہونے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو جان جھونکوں میں دینا. 250 صحابہ کی جانیں گئی ہیں، 259. کب کہیں وہاں پر اللہ کا دین قائم ہوا ہے؟ اور حضور دو مرتبہ آپ کا خون جو ہے بہا ہے، طائف کی مٹی میں بھی جذب ہوا ہے اور احد کے دامن کے اندر تو فوارہ نکلا ہے، اور اتنا خون بہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ مجھ پر اور آپ پر حجت قائم ہے. ورنہ ہم کہتے ہیں جی وہ تو نبی تھے، رسول تھے، ان کے تو قدم قدم پر معجزے آتے تھے، انہوں نے یہ کر دیا تو ہم تو نہیں کر سکتے نا، ہوتا کہ نہیں. یہ حجت ختم کی. دیکھ لو کون سی تکلیف مجھ پر نہیں آئی. مکے میں آپ پر تو بہت کم دست درازی ہوئی ہے، آپ کے جانساروں پر جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر جو آپ کے کلیجے کے اوپر انگارے آتے تھے. یہ کیا کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے ابو فقی کے ساتھ، یہ کیا ہوا خباب بن الارث کے ساتھ؟ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، بلایا گیا آؤ خباب ادھر آؤ، آگے اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان کے اوپر، انگاروں پر لیٹ، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور کا حکم یہ تھا کہ تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے اڑا دے، چاہے تمہیں زندہ جلا دے، جوابی کارروائی نہیں کرنی. یہ 12 برس تک حضور کا، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں آرڈر آف دی ڈے، یا آرمی کی اصطلاح ہے آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن واٹس ایور، ٹیک آل ٹارچر، جو بھی ہے اس کو برداشت کرو، جوابی کارروائی نہیں، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفنس. یہ میں نے آپ کو ایک جھلک اس لیے دکھا دی، ظاہر بات ہے کہ سیرت کا اب کتنا لمبا معاملہ ہے، کہ کس طور سے ہوا ہے، اور یہ پہلو حجت ہے ہم پر. تکمیل رسالت کا یہ پہلو حجت ہے ہم پر. تکمیل رسالت کا وہ پہلو کہ نظام قائم کر کے دکھا دیا، حجت ہے پوری نوع انسانی پر کہ دیکھو نظام تھا کہ نہیں تھا. آخر ایچ جی ویلز نے اگر تعریف کی ہے تو کیوں کی ہے؟ جو دی 100 کے مصنف نے اگر کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ ایم این رائے نے اگر کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا تھا تو کیسے کہا ہے؟ یہ یوں ہی تو نہیں کہا. اب میں صرف چند منٹوں میں آپ کو وہ منحج کیسے کیا، میں نے پہلے بات بیان کر دی تھی آپ سے، نماز کا حکم قرآن میں، نماز کا نظام حدیث میں، عقیم الدین قرآن کا حکم، کیسے کرو سیرت، وہ طریقے کار کیا ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، اس وقت عالمی سطح پر ایک بہت بڑا تصادم شروع ہو چکا ہے، وہ ابھی اپنی پوری شدت کو پہنچنے والا ہے. دنیا کفر اڑ گئی ہے اس پر، جمع ہو گئی ہے کہ اسلام کے نظام کو کہیں دنیا میں قائم نہیں ہونے دینا. ہاں مذہب کی حیثیت سے رہو، ٹھیک ہے، پڑھو نمازیں، پڑھو، بناؤ مسجدیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بش یہ کہہ سکتا تھا نا، یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو ہیو پرچیز چرچز، سینیگوگز، ٹرن دیم انٹو ماسکس، تم یہاں آئے، تم نے چرچ خریدے اور یہودیوں کی سلوتے سینیگوگز خریدے اور تم نے مسجد بنا لی، ہم نے اعتراض تو نہیں کیا نا. تمہارا رمضان آتا ہے، ہم تمہیں ایک وائٹ ہاؤس کے اندر ایک افطار پارٹی بھی دے دیں. عیدیں آتی ہیں تو ہم ٹکٹ بھی ایشو کر دیتے. لیکن نظام، اب کھل کر کہہ رہے ہیں وہ، جو شخص بھی برطانیہ سے لے کر اور انڈونیشیا تک، جو شخص بھی مسلمان یہ کہے گا کہ اسلام ایک نظام ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. بات ختم. ایبسولیوٹلی کلیئر. اسلام کو مذہب کی حیثیت سے رکھو اپنے پاس، دین کی حیثیت سے ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، وہ جس کا اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب, ہماری تہذیب, ہماری تہذیب, یہ بش کہتا تھا نا ہماری تہذیب. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, وہ درندگی جو عراق میں کی گئی, وہ درندگی جو افغانستان میں کی گئی, تہذیب کے نام پر دنیا کو ہے پھر مار کرے روح و بدن پیش. ایک طرف روح اور روحانیت اور دین اور مذہب, اور ایک طرف مادیت میٹیریلزم. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. مغرب آج کھڑا ہوا ہے, خاص طور پر امریکہ, صرف اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر. تہذیب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. جس ملک کا صدر یہ کہتا ہو, کلنٹن کا جو آخری سال کا اس کا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس, اس میں اس نے کہا تھا ان قریب امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اٹ از آن ریکارڈ. حرام زادہ اس نے کیا کہا تھا, بورن وداؤٹ ویڈ لاک, بغیر شادی کے بندل کے پیدائش ہو رہی. یہ تہذیب ہے. ہومو سیکشل میرجز, یہ تہذیب ہے. فطرت کو برباد کرنے پر تم گئے ہو. دو عورتوں کی شادی ہو رہی ہے, ایک عورت جو ہے وہ شوہر ہے, دوسری عورت نہیں ہے. اینڈ لیگل رجسٹریشن ہو رہی ہے, دو مردوں کی شادی ہو رہی ہے. یہ تہذیب ہے. نظام ان کا جو ہے مالیاتی نظام سود پر, اس کا پنکچر ہوا ہوا ہے, امریکہ میں جا کر دیکھ لو. لیکن وہ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں, اسلام کو نہیں آنے دینا. ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے. اصل میں تو اقبال اپنا پیغام دے رہا ہے, لیکن وہ طریقہ شاعری کا. اس کے ایک مشیر نے کہا کہ یہ جمہوریت دنیا میں آ گئی, اب ہماری ابلیسیت تو ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیا ہے, یہ تو ہم نے خود گھڑا ہے اس کو. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود سناس و خود نگر. دوسرے نے کہا یہ تو اشتراکیت آ گئی ہے, اب کیا ہوگا حضرت ابلیس کیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد. یہ پریشان روزگار آشفتہ بغض آشفتہ وہ کچھ نہیں ہے, اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو. نوٹ کیجئے لفظ خاکستر, شرار. انگارا ہوتا ہے نا, اوپر راکھ آ گئی ہے, اب وہ انگارا نظر نہیں آ رہا. مسلمانوں کے اوپر راکھ آ چکی ہے, اندر ان کے وہ شرارہ موجود ہے. ان کے تحت شعور کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اپنا نظام قائم کرنا ہے, اگرچہ اس کی طریقہ کار کے بارے میں مار کھا رہے ہیں, ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدا کے لیے. کچھ لوگوں نے الیکشن کے ذریعے سے, لا حول ولا قوۃ, اس شیطانی چرخے کے ذریعے سے اسلام آ سکتا ہے کیا؟ کبھی کوئی انقلاب جو ہے وہ الیکشن سے آیا ہے؟ کوئی کہتا تھا دعوت تبلیغ کرتے رہو جب سب ٹھیک ہو جائے گا نظام, لا حول ولا قوۃ. سب کبھی ٹھیک ہوئے ہیں؟ نبی کے زمانے میں سب ٹھیک نہیں ہوئے, آج ہو جائیں گے؟ حضور کو کیوں تلوار ہاتھ میں لینی پڑی؟ اگر محض تبلیغ سے, تعلیم سے اگر نظام بدل سکتا تو ظاہر بات ہے حضور تو کسی مسلمان تو کجا کسی کافر کی بات, ایک خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے. نہیں, نظام نہیں بدل سکتا, جانے دینی ہوں گی, اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. لیکن نوٹ کیجیے, اس عمل کا آغاز ہوگا سب سے پہلے دلوں میں یقین والا ایمان پیدا کرنے سے. ایک ایمان ہمارے پاس ہے اور ہمیں مل گیا ہے بغیر قیمت کے, مفت, وہ والدین سے مل گیا, اسلام. اسلام میں بھی ایمان شامل ہے نا, کلمہ شہادت پر ہے اسلام قائم, تو اقرار باللسان والا ایمان تو ہے. یہ ایمان نہیں کام دے سکتا, یہ دنیا میں کام دیتا ہے. میں آپ کو مسلمان سمجھوں, آپ مجھے مسلمان سمجھیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان کا سا طرز عمل اختیار کریں. آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان باپ کی وراثت آپ کو مل جائے گی, مسلمان عورت سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے, قانون نہیں. ایک ہے ایمان دلی یقین والا ایمان, ثم لم يرتابوا, انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ریب کا کوئی کانٹا چبھا نہ رہ جائے، شک نہ ہو، یقین اللہ کی ذات کا، یقین باعث بعد الموت کا، یقین اخروی زندگی کا، یقین اس کا کہ اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ ایمان آپ کو ملے گا قرآن کے ذریعے سے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. اور وہ جو کہا مولانا ظفر علی خان نے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. عاقل اگر کوئی ہے، انٹلیکچوئل ہے، اس کو تو قرآن مجید کے اندر گہرائی کے اندر غوطہ زنی قرآن میں ہو، غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وہاں سے وہ موتی اور ہیرے جو ہے وہ نکال کر لائے گا. پہلا مرحلہ یہ ہے. حضور نے کیا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہ چار دفعہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آپ کا طریقہ کار فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر سنا، قرآن پڑھ کر سنا، قرآن پڑھ کر سنا. جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے انہیں جمع کرو، آرگنائز کرو، ایک ڈسپلن آرگنائز پارٹی کی شکل. ہر انقلاب کے لیے پہلے ایک نظریہ ہوتا ہے، مارکسزم نظریہ تھا، نظام کمیونزم تھا، ایمان نظریہ ہے، اسلام نظام ہے. لیکن ایمان پیدا ہو گیا کیسے پتا چلے گا؟ اس وقت اس کے لیے ایک ہی دلیل تھی، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اور مار پڑنی شروع ہو گئی. اگر آپ کھڑے رہے ڈٹے رہے تو معلوم ہے ایمان ہے، یقین ہے. اور اب کیا ہے؟ اب آپ لا الہ الا اللہ کا نعرے لگائیے چوک میں بیٹھ کر، کوئی مارے گا آپ کو؟ عورتوں بھی آ کے آپ کے پاؤں دابے گی اور دودھ ملائی، دودھ جلیبی پیش کریں گے. آج کیسے پتا چلے گا کہ ایمان ہے؟ شریعت پر عمل، وہاں شریعت تھی نہیں. ابھی مکی دور میں کہاں شریعت تھی؟ ابھی وہ تو مدنی دور میں آئی ہے. آج ہمارا ٹیسٹ اگر ہے شریعت پر، ان لوگوں کو جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائیں، آرگنائز دم، اور آرگنائزیشن کا طریقہ مسنون بیعت، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى اثرة علينا وعلى ان لا ننازل الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت، عبادہ ابن ثابت سے. ہم نے بیعت کی تھی، سنیے ذرا گنتی کیجئے، ایک اسلامی انقلابی جماعت کا پورا دستور اس ایک حدیث کے اندر ہے، ہم نے وہیں سے اخذ کیا. ہم نے بیعت کی تھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے آسان ہو چاہے مشکل، چاہے طبیعتیں ہماری آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا ہو، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم تھے، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا، وہ کیسے، ہاؤ کم؟ نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا. جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی اطاعت کریں گے. ہاں جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے. اللہ اللہ حسن. بیعت کی بنیاد پر ایک آرگنائز ڈسپلن پارٹ، پھر اس کا تزکیہ. تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ پاک کرنا. پاک کون سی ناپاکی؟ ایک تو ٹھیک ہے ناپاکی آپ کے کپڑوں کو لگ گئی ہے، جسم کو لگ گئی، دھونی آپ نے، تزکیہ ہو گیا. یہ تزکیہ نفس کس بلا کا نام ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ دل میں کوئی آرزو، کوئی امنگ سوائے اللہ کی محبت اور آخرت کی نجات کے باقی نہ رہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مجذوب، ان کا شعر ہے بہت غضب کا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، کوئی تمنا نہ رہے. دولت کا، حکومت کا لالچ، اس کا حضور سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص قتال فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے مال غنیمت کی تلاش میں، کوئی اپنی بہادری شو آف کرنے کے لیے، کوئی حمیت کی وجہ سے کہ کسی ایسے قبیلے کے خلاف مہم جا رہی ہے جس سے پرانی دشمنی ہے، اب موقع ملے گا ان سے بدلے لینے کا، تو ان میں سے کون ہے مجاہد فی سبیل؟ آپ نے کہا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ان میں سے، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو محض اس لیے جنگ کر رہا ہے لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، بس کوئی اور آرزو، کوئی اور امنگ، کوئی اور خواہش، حکومت مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اقتدار میں حصہ مل جائے، کچھ یہ جب تک نہ کیا جائے گا انقلاب اسلامی نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے اس کی میں مکمل مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، ناقابل یقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشرک کا دو بدو مقابلہ ہوتا، حضرت علی اس کو اوور پاور کر لیتے ہیں، اس کے سینے پر ہیں، اب خنجر بھونکنا چاہتے ہیں، وہ منہ پر تھوک دیتا حضرت علی، اسے چھوڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حیران ہکا بکا، میں یہ تو مجھ پر قابو یافتہ ہو چکے تھے، میں تو بے بس ہو چکا تھا، اور جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے ساتھ ہی انسلٹ بھی کر دی، منہ پر تھوک دیا، اور یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا، جواب کیا دیا؟ بھائی میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا تم، جب تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے میرے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوا ہے، اب اس کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ دیکھیے جنگ، جنگ تو جذبات کے طوفان کا نام ہے نا، ایدر کل اور بی کلڈ، صورت تو یہ ہوتی ہے، یا مارو یا مر جاؤ، اور وہاں بھی اتنی نگاہ اپنے نفس کے اوپر کہ اس میں میرا ذاتی انتخاب کا جذبہ شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہے تسکیہ کی مثال، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ڈٹ کر میں نے کہا، غلام احمد پرویز صاحب نے جو کتاب لکھی تھی وہ منکر حدیث ہے، لیکن ان کی کتاب حضرت عمر کی سیرت پر اچھی کتاب تھی، باقی ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فتنہ اٹھانے والا ہر بات کو غلط نہیں کہتا، کوئی نہ کوئی بات تو اچھی بھی کرتا۔ اس نے حضرت عمر کی جو سیرت پر کتاب لکھی اس کا نام رکھا ہے شاہکار رسالت، میں نے کہا غلط، شاہکار رسالت حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شاہکار آپ کا پروڈکٹ ہونا چاہیے، عمر آپ کا پروڈکٹ نہیں ہے، جب ایمان لائے ہیں جوان تھے، اپنی پوری عمر کو پہنچے ہوئے تھے، ان کی اپنی شخصیت تھی، ابو بکر کو شاہکار رسالت نہیں کہا جا سکتا، علی آپ کی گول میں پلے ہیں، پرورش نہ پائی ہے، لہذا آپ کی شخصیت سازی جو ہے، حضور کی شخصیت سازی کا کمال کا نمونہ تو علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، انہونی باتیں جیسے میں نے آپ کو اور بتائی حضرت عمر کی انہونی باتیں، ایسے حضرت علی کا معاملہ بھی۔ اچھا جی، یہ تین کام ہو گئے، دعوت ایمان، بذریعہ قرآن، یقین والا ایمان پیدا کرنا، نمبر دو جن میں وہ پیدا ہو جائے اور اس کا ثبوت پابندی شریعت، ان کو جمع کرنا، آرگنائز کرنا تھرو بیعت، جس کا قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، سیرت میں ذکر ہے، ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے۔ نمبر تین ان کا تزکیہ، یزکیہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم، اور تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ اور دعوت دونوں کا ہتھیار قرآن ہے، یہی وجہ ہے کہ مکی دور جو 12 سال کا ہے اس میں جو جہاد ہو رہا تھا وہ جہاد بالقرآن تھا، تلوار ہاتھ میں نہیں تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ آیت یاد ہوگی سورہ الفرقان کی، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، ان کی باتیں نہ سنیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کیجئے۔ قرآن سے جہاد کریں گے تو باطل نظریات دل سے نکلیں گے، دماغوں سے نکلیں گے، باطل عقیدے ختم ہوں گے، قرآن ہی کے ذریعے سے دل کے اندر سے ساری امنگیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کی محبت، اس کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ اس سے بلند مقام کوئی ہے ہی نہیں. اور آخرت کی فلاح، یہ تین کام کرنے کے ساتھ ساتھ چوتھا کام جو لازم تھا 12 برس، کہ ایک آل پرسیکیوشن، آل ٹارچر وتھ پیشنس وداؤٹ ریٹیلیٹنگ، کوئی جوابی کارروائی نہ ہو. ورنہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا ہے، دہتے ہوئے انگاروں پر ایک شخص کو کہا جا رہا ہے کہ لیٹ جاؤ. اب اسے معلوم ہے مجھے زندہ کباب بنانے چلے ہیں، اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا، ڈیسپریٹ آدمی، ڈیسپریٹ کو بچہ ہی ہو جائے تو اسے مارنا مشکل ہو جاتا. خباب ایک دو کو، تین چار کو مار کر مرتا، لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، محمد کی اجازت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیٹ گئے. اور انہی کا واقعہ ہے پھر یہ، کچھ دنوں کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ اور صحابہ بھی ساتھ تھے. بخاری کی روایت سے کہ حضور کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے. آئے حضور، دیکھیے اپنی قبر پر سے کچھ ٹفرا، دیکھیے میری قبر یہ انگاروں سے جلی ہے. حضور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. اللہ تدعو لنا، کیا آپ ہماری دعا نہیں کریں گے اللہ سے کہ یہ مصائب ختم ہو جائیں؟ جواب کیا ملا؟ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو اس راستے پر آئے ان پر تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سر پر آرا رکھ کر چیرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں کاٹ دیتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا، لوہے کے کنگے لے کر ہڈیوں کے اوپر سے گوشت خرچ کرتے. تم پر تو ابھی وہ باتیں تو نہیں آئی. خدا کی قسم اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور ایک مسافر سفر کرے گا صنعاء سے حضر موت تک، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. لیکن ابھی تمہیں صبر کرنا ہوگا. اسی پر پھر وہ آیت سورہ عنکبوت کی نازل ہوئی ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ بخش دیے جائیں گے، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آئے ان سب کی، سب کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا. اگر یہ ٹیسٹ نہیں آئیں گے تو کیسے پتا چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ سورہ آل عمران میں آیا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دینا، یہ انہیں امتحانات اور آزمائش سے تو ہوتا. جس جدید اصطلاح میں اسے کہیں گے پیسو ریزسٹنس. پیسو ریزسٹنس کیا ہے؟ کھڑے رہو، پیچھے تو ہٹنا نہیں ہے لیکن جوابی کاروائی نہ کرو. دعوت، تنظیم، تزکیہ، پیسو ریزسٹنس، صبر محض، یہ چار چیزیں ہیں جس کا نام ہے مکی دور. مدنی دور میں کیا ہوا ہے؟ اللہ نے ایک مرکز عطا کر دیا اور ایسے سازگار حالات پیدا کر دیے کہ دو ہی قبیلے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اوس و خزرج جو مقامی تھے، دونوں ایمان لے آئے، قبیلے پورے کے پورے. سوچئے جہاں مکے میں 12 برس حضور نے خود دعوت دی ہے، وہاں تو اتنے لوگ پیدا نہیں ہوئے، یہاں ہو گئے. اب یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے. ہاں جو مکے میں بنے ان کے جیسے نہیں تھے یہ مدینے والے، مدینے والے جو ہے اس معیار کے نہیں تھے جو ان بھٹیوں میں سے گزر کر آئے، جو انہوں نے سختیاں جھیل کر آئے. تو خاک میں جل اور آگ، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، کچے پکے لوگوں کو جمع کر کے ہوگا، کچی مٹی کا گھرولا بنا دیا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، کچی مٹی کا ایک گولا سا آگ میں تپا دیجیے اس کا، اب وہ جب گولا بنے گا، وہ مٹی کا تو اگر آپ ماریں گے کہ شیشہ بھی جب کھڑا رہے گا اپنی جگہ پر، وہ بکھر جائے گی مٹی، لیکن وہ جو روڑا بن گیا ہے اب، تو وہ اگر کہیں لگے گا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالے گا کہ نہیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے خود آغاز کیا ہے، جنگی سلسلوں کا آغاز حضور نے کیا ہے. یہ ہماری سیرت نگاروں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ نہیں حضور نے تو ڈیفینسو وار لڑی. غلط، بالکل غلط. حضور کا فرض تھا دین کو غالب کرنا. آپ مدینے اس لیے تو نہیں گئے تھے کہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آرام سے رہیں گے، مشن تو آپ کو پورا کرنا ہے. جو توحید کا مرکز تھا ابراہیم اور اسماعیل کا تعبیر شدہ، اس کو مشرکوں سے آزاد نجات دلانی ہے. یاد، اب اس پر تو میری کتاب ہے منہج انقلاب دم پہ، ایک تو مختصر سی کتاب ہے، وہ عام آدمی بھی بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اور ایک ہے منہج انقلاب، وہ سیرت کا فلسفہ ہے، فلسفہ سیرت. جیسے آپ کو معلوم ہے ایک مضمون ہے ہسٹری اور ایک ہے فلسفی آف ہسٹری. ایک ہسٹورینز ہوتے ہیں، ایک فلسفرز آف ہسٹری ہوتے ہیں. ٹائم بھی اس دور کا سب سے بڑا، ابن خلدون بہت بڑا فلسفی تھا تاریخ کا، اس دور میں ٹائم بھی بہت بڑا فلسفی تھا تاریخ. تو فلسفہ سیرت اگر پڑھنا ہے تو میری کتاب منہج انقلابی پڑھی، انقلاب دب بھی پڑھیے، اس میں تفصیل سے میں نے اس کے سارے وجوہات پس منظر بیان کر دیا ہے. بالآخر قتال، جنگ، 6 years long war beginning with غزوہ بدر ending with the فتح of victory of مکہ. کیونکہ بعد کی جو دو ہیں وہ غزوہ موتہ اور غزوہ تبوک، یہ جو ہے یہ انقلاب محمدی کی توسیع، وہ آگے نکلنے کے لیے ایران اور روم کی طرف. انقلاب جو ہے عرب کے اندر مکمل ہو گیا ہے مکے کے فتح ہونے کے بعد. ہیڈ کوارٹر وہ تھا پورے عرب کا، مرکز تھا. بہرحال یہ 6 سالہ جنگیں ہیں. اب یہ جان لیجئے کہ آج کے دور میں اس میں میں نے صرف ایک جو ہے اجتہاد کیا ہے. 5 سٹیپس تو جوں کہ تو وہی ہوں گے جو حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی. الیکشنز کے ذریعے سے حضور بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اور صرف دعوت و تبلیغ سے بھی یہ کام نہیں ہوتا. اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ کیوں سوسائڈ بمبنگ ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں، کن کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ باہر کے ایجنٹ ہیں یا اندر کے کوئی لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں یا طالبان ہیں یا کون ہیں، میرے نزدیک جو سچے طالبان ہیں ہرگز ان کا کام یہ نہیں. لیکن اس قبر کے اندر جرائم پیشہ لوگ ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ عرصے پہلے، آج کل تو اللہ کا شکر ہے وہ کم ہے، شیعہ سنی جو کچھ ہو رہا تھا معاملہ ہمارے ملک میں، کہیں جو ہے کسی وہ مسلمانوں کے جلسے کے اوپر کوئی، یا جامع مسجد میں بم مار دیا گیا، کہیں وہ جو ان کا ہوتا ہے امام بارگاہ، اس میں اب کیا ہوتا کیا تھا، وہ کرتے تھے رو کے ایجنٹ تاکہ آگ بھڑکے. یہاں اگر امام بارگاہ پر حملہ ہوا سبھی کی سنیوں نے کیا، لو ان سے انتقام. اگر مسلمانوں کی مسجد میں ہوا شیعوں نے کیا، لو ان سے انتقام. تو جو کام ہم کر رہے تھے، ستا رہے تھے ہندوستان کو کشمیر میں، کشمیر میں ستا رکھا تھا کہ نہیں، 7 لاکھ فوج اس نے رکھی ہوئی تھی، کتنا خرچ پڑتا ہے حکومت کے اوپر آپ کو اندازہ ہے، اس کا بدلہ وہ لے رہے تھے اس شکل میں، اور آج وہ لے رہے ہیں اس شکل میں کہ قبائلی علاقوں کے اندر جو ہے بدامنی ہو جائے. اور آج کے اخبار میں تو میں نے پڑھا ہے کہ امریکہ نے کسی نے کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر یہ ملک ٹوٹ جائے گا، ان کے منہ میں خاک. بہرحال ایک بات اپنی جگہ ہے، اس ملک کی اساس سوائے اسلام کے کچھ نہیں، اور چونکہ ہم نے اسلام یہاں نافذ نہیں کیا، لہذا ایک کوڑا ہم پر اللہ کے عذاب کا پڑا 1971 میں، ملک دولخ، بدترین شکست کا کلنگ کا ٹیکا آج تک ہم دھو ہی نہیں سکے. عربوں پر جو شکست کا ٹیکا لگا تھا 67 وار میں، کم سے کم مصریوں نے 73 کے اندر اسے دھو دیا تھا اپنے ماتھے سے، رمضان وار آف 73، ہم تو نہیں دھو سکے. اور کوئی عجب نہیں ہے. اور اس وقت میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, میں نے کل رات تقریر کی تھی اور میری کچھ چیزیں اس پہ چھپی ہوئی بھی موجود ہیں, موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل اور موجودہ پاکستان کے وجود کو جو خطرات و خدشات لاحق ہیں, یہ میری موجود ہیں, شاید باہر جو ہیں اسٹال کے اوپر ہوں. لیکن ایک بات یقین کے ساتھ, اگر یہاں اسلام نہیں آئے گا یہ ملک نہیں رہے گا, بے بنیاد ہے نا. پھر ہم نے کسی نسلیت کی بنیاد پر, ریشیل عصبیت کی بنیاد پر, لسانی عصبیت کی بنیاد پر تو پاکستان نہیں بنایا تھا. اسلام تیرا دیش ہے, تو مصطفیٰ ہے. یہ جو وطنیت ہے یہ تو بت پرستی ہے, زمین پرستی. وندے ماترم, وہ تو بھرتی ماتا کہتے ہیں, یہ دھرتی ان کی دیوی ہے. بہرحال اس معاملے کے اندر کام ہمیں کرنا ہوگا. اور یہ جو آیتیں آج قاری صاحب نے بھی پڑھی اور میں نے بھی پڑھی, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ میں بھی, آیت آئی ہے سورہ صف میں بھی. سورہ صف میں سارا بیان ہو رہا ہے یہود کا, حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا کیا, حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا, اور اب کیا کر رہے ہیں حضور کے ساتھ. وہی یہود, انہوں نے بہت ترقی کی ہے دنیا کے اندر. 70 عیسوی میں نکالے گئے تھے یہ فلسطین سے. آپ سمجھئے کہ 1850 برس کے بعد یا 1900 ان کا دوبارہ آنا ہوا, تو انہوں نے ملک بھی بنا لیا, 67 میں ایکسٹینڈ کر لیا. اب انہیں بنانا ہے گریٹر اسرائیل, انہیں اپنا خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے, دی تھرڈ ٹیمپل, اور اس کے لیے گرانا ہوگا مسجد اقصا کو اور مسجد اور وہ قبۃ الصخرہ کو. اور انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ اقدام کیا تو پورے اسلام کے عالم اسلام کے اندر آگ لگ جائے گی, عوام کے اندر. مسجد اقصا کا گرا دینا. اور یہ جو مسلمانوں کی حکومتیں آج دنیا میں ہیں, جو امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں, سب یہ تن کو کتنا بہ جائیں گے. لہذا وہ تلا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی دانت پہلے توڑوا لے, پھر یہ قدم اٹھا. یہ ہے اس وقت جو ہائیسٹ لیول کے اوپر دنیا کی ڈپلومیسی جہاں چل رہی ہے. امریکہ اور برطانیہ ان کا اعلی کار ہیں. ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, دے آر سولڈ ٹو دی جیوز, ان کو کہا جاتا ہے کرسچن زائنس. ایک ہے جیو زائنس اور ایک ہے کرسچن زائنس, ان کا ملا جلا پروگرام ہے. بہرحال یہ تو وہ ہے جو ان کا ہے, ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن بندہ مومن اٹھ جائے اور اٹھ کر ایک زبردست عوامی تحریک کے ذریعے سے, اس لیے کہ مسلح بغاوت جو ہے فیزیبل نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس کیا کیا سورسز ہیں, کتنی طاقت ہے, عوام کو نہتے ہیں. لیکن عوامی تحریک جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, منظم ہو, توڑ پھوڑ نہ کرے, اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائے. یہ کام شیعوں نے کر کے دکھایا ایران میں. میں کہا کرتا ہوں, برا نہ مانے, سنی دنیا سن ہے, سن ہو گئے. بادشاہ ہے تو بیٹھے ہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. حسنی مبارک ہے تو بیٹھا ہے 30 سال سے بیٹھا, سن ہے. کم سے کم اہل تشیع نے یہ تو کر کے دکھایا نا, اپنے بادشاہ کو بھگایا اور اس کا حشر کیا ہوا کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں, اور اپنے علماء کی حکومت قائم کر دی. ان کے ہاں سپریم بورڈ جو ہے تو ٹاپ کے علماء ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. انتخابات کے ذریعے سے جو صدر بنتا ہے, وزیر بنتا ہے وغیرہ, اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, ان کے علماء کا ہولڈ ہے. تو انہوں نے کم سے کم یہ تو کر, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے اگر پاکستان میں وہ تحریک اسی دہج کی یہ سٹیپس لے کر آئے, ایمان یقین والا پیدا کر کے, جمعیت اور تنظیم بیعت کی بنیاد پر قائم کر کے, تزکیہ نفس کے مقصد وحید اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح, اور پھر یہی کام کرتے رہیں, اور جو بھی آئے مخالفانہ کارروائی اسے جھیلیں اور برداشت کریں صبر کے ساتھ, پھر اگر اللہ تعالیٰ لاکھوں افراد کو اس میدان میں جمع کر دے, دو چار سو سے تو بات نہیں بنے گی, 17 کروڑ کا ملک ہے. ابھی ہمارے سامنے مثال آ گئی ہے, وہ جو دھرنا ہوا ہے, بہرحال اس سے کتنا بھی ایک تبدیلی آگے کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہا, تو کوئی جنگ تو نہیں جیتی ہے نواز شریف نے یا وہ کلا نے, ظاہر بات ہے نہتے تھے. یہ راستہ ہے اس وقت کہ اس کے ذریعے سے پھر آخری تکمیلی قدم اٹھایا جائے تاکہ نظام بدل جائے. اب اس کے ضمن میں آپ کو میں یہ دعوت دیتا ہوں, دیکھیے حضور کی حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہو. تنظیم قائم میں نے کی تھی تنظیم اسلامی, لیکن پھر آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میری علالت کا کچھ ایسا دور آیا تھا کہ میں نے اس کو عمارت چھوڑ دی, لیکن اب میں بیعت ہوں, تنظیم میں شامل ہوں, تو جسے میں اپنے لیے بہترین سمجھتا ہوں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ مطالعہ کریں, غور کریں, سوچیں, میتھڈالوجی کیا ہے, تنظیم کا نقشہ کار کیا ہے, تنظیم کے افکار کیا ہیں, اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اس جدوجہد میں اگر تو صحیح امتی حضور کا بننا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے, جو حضور کا مقصد بعثت تھا وہ آپ کا مقصد زندگی بن جائے. میری بات سن لیجیے, اگر سچے امتی بننا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ حضور کا مقصد بعثت اظہار و دین الحق علی دین کلہ, دین حق کو غالب کر دینا پورے کے پورے نظام پر, اس کے لیے بھیجا تھا. اگر آپ کا یہی مقصد زندگی بن جائے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اگر یہ ہو جائے تو پھر تو میں کہوں اور آپ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ہم امتی ہیں, تو بات صحیح ہے, ورنہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.